صاحب ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب خطبہ جمعۃ المبارک کیسٹ نمبر 336 بمقام جامعہ مسجد القدس اہل حدیث سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی مورخا 5/9/2003 موضوع اقتدار کا نشہ برا نشہ ہے چاہے دینی ہو یا دنیاوی رابطے کے لیے شفیق الرحمان فون نمبر 5533679 راولپنڈی
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدى من الذین آمنوا سبیلا اقتدار کا نشہ برا نشہ ہے اقتدار کے نشے کی وجہ سے انسان خونی رشتے بھی بھول جاتا یہ نشہ چاہے مذہبی ہو چاہے دنیاوی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کی طرف خطوط لکھے ان بادشاہوں میں ایک بادشاہ ایران کا بادشاہ بھی تھا آپ نے خط کی ابتدا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایران کے بادشاہ کسرا کی طرف ایل ٹی سے خط لے کر جب اس کے ترجمان نے یہ خط پڑھا غضب میں آیا اور خط لے کر اس کے ٹکڑے کر دیے کہا میرا نام بعد میں لکھتا ہے اپنا نام پہلے لکھتا ہے بادشاہ کا نام بعد میں لکھتا ہے اور اپنا نام پہلے لکھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے اللہ اس کے ملک کے ٹکڑے کر دے اور ساتھ ساتھ بھیج دیا اپنے گورنر کو کہا جاؤ اس کو گرفتار کر کے لاؤ دو آدمی مدینے میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچے صحابی بیان کرتا ہے آئے ہیں گرفتار کرنے کے لیے لیکن خوف کی وجہ سے اس کی رگ پھڑک رہی تھی کہا ہمارے بادشاہ نے بلایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آنا اگلے دن آئے فرمایا جاؤ تمہارا بادشاہ بادشاہ نہ رہا اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو تمہارے بادشاہ کو قتل کر دیا اور اس کے تخت پر قبضہ کر لیا خونی رشتے بھی بھول جاتے ہیں اور ہمارے ملک کی تاریخ ہے ضیاء الحق نے اپنا بقا اس بات میں سمجھا کہ بھٹو کو پھانسی لگوا دی جائے اور بیچارہ نواز شریف جان بچا کر بھاگا تھا ورنہ اس پر بھی مقدمہ چلتا جرنیل کا جہاز اترنے نہیں دیا اس کو بھی پھانسی لگا دو اور جب اقتدار گرتا دیکھتے ہیں
ہر وہ ہتھکنڈا استعمال کرتے ہیں کہ جس کی اخلاق تعلیم دیتا ہے یا نہیں دیتا، انسانوں سے گر کر جانوروں کے درجے پر جا پہنچتے ہیں، دل میں حسد اور بغض پیدا ہوتا ہے۔ یہودی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسحاق علیہ السلام سے جتنے انبیاء بھی آئے سارے یہودیوں کے اسحاق علیہ السلام کی پشت سے سنا تھا، ان کو بھی معلوم تھا آخری نبی ایک آنے والا ہے۔ آخری نبی کے انتظار میں مشرکین مکہ کو دھمکیاں دیا کرتے تھے، جب آخری نبی آئے گا پھر ہم نپٹیں گے تم سے۔ اور جب وہ آخری نبی آ گیا بھائی پوچھتا ہے کہاں اس کو دیکھا ہے، مدینے میں جا کر کہاں، ہاں دیکھا ہوں، کہاں آنے والا کون ہے، وہی ہے، کہاں ہاں وہی ہے، کہا جو نشانیاں ہماری تورات میں دی گئی تھی پوری وہی نشانیاں ہیں، کہا وہی نشانیاں ہیں، کہا جب وہ نبی ہے اس کے بارے میں اب تیری کیا رائے ہے، کہا قیامت تک اس سے نفرت کرتا رہوں گا، ایمان نہ لاؤں گا۔ یقین ہے، ایمان ہے کہ نبی ہے، نشانیاں دیکھ بھی چکا ہوں، لیکن دیکھنے کے باوجود کہا ایمان نہ لاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے والے جہاں عام لوگ تھے وہاں سردار قریش بھی شامل تھے۔ سرداران قریش نبی کی چار دیواری کے نیچے کھڑے ہو کر رات کی تاریکی میں قرآن سنا کرتے اور لوگوں کی آنکھوں سے چھپ کر کے کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ علم قرآن سننے والا ابو جہل بھی تھا۔ ابو جہل اور اس کے دو ساتھی جو اکیلے چھپ کر قرآن سن رہے ہیں، واپسی پر ملاقات ہوتی ہے، رات سے پردہ اٹھتا ہے، پوچھتے ہیں ابو جہل اچھا بتلا تیرا اب کیا خیال ہے، کہا خیال تو یہی ہے کہ بندہ سچا ہے، نبی ہے، لیکن اس کو نبی ہم مان نہیں سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بنو ہاشم کا اور ہمارا قبیلہ آپس میں برابر کی چوٹ، انہوں نے خیرات کی ہم نے خیرات کی، انہوں نے نیکیاں کی ہم نے نیکیاں کی، حتیٰ کہ ہم گھٹنوں گھٹنوں برابر ہو گئے، ہم میں سے کوئی سبقت نہ لے جانے لگا۔ اب بنو ہاشم کا بیٹا یہ دعویٰ کرتا ہے میں نبی ہوں، اور بات بھی سچی ہے کہ یہ نبی ہے، لیکن ہمارے قبیلے میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو نبوت کا دعوے دار ہو، اگر ہم اس کو نبی تسلیم کر لیں ہمارا قبیلہ پیچھے رہ جائے گا، اس لیے نہیں مانتے۔ اپنی اجارہ داری، اپنی چوداہٹ قائم رکھنے کے لیے سچے نبی کو جان کر، پہچان کر، نشانیاں گن کر اور صاف دیکھ کر یہ مان کر کے یہ اللہ کا سچا نبی ہے نہیں مانتے، اس لیے چودراہٹ جاتی ہے، اقتدار جاتا ہے، قبیلے کی ناک کٹتی ہے۔ انہی افراد میں سے ایک کعب بن اشرف بھی تھا، بڑا حسیر و جمیل اور شاعر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آتے ہی یہودیوں سے معاہدہ کر لیا، لوگ کی خلاف ورزیاں شروع کر دی، پتا لگا کہ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی ہے اور مشرکوں کے 70 بڑے بڑے سردار قتل ہوئے۔ ابھی افواہ اڑی تھی، کہا اگر واقعی ایسا ہے تو یہ عرب کے شرفا تھے، عرب کے بادشاہ تھے، محمد اور محمد کے ساتھیوں نے ان کو اگر قتل کر دیا ہے تو بہت برا ہوا ہے. اب روئے زمین کی پشت اس سے بہتر ہے روئے زمین کا شکم، زمین پر چلنے سے بہتر ہے کہ زمین کے اندر دفن ہو جایا جائے. کس کو کہہ رہا ہے؟ شرفا کے نزدیک کون تھے؟ لوگوں کے بادشاہ ان کے نزدیک کون تھے؟ وہ لوگ جو 360 کو پوچھتے تھے وہ شرفا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی قاتل. یہودی اہل کتاب ہے، اللہ نے ان کو کتاب دی ہے، ان کا نبی ہے جنہوں نے ان کو توحید کا درس دیا ہے، لیکن جب بغض اور حسد پیدا ہوا، اپنے مذہبی اقتدار دوڑتے ہوئے نظر آیا تو مشرکین مکہ کے سرداروں کو شرفا کی لائن میں کھڑا کر کے محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو ڈاکوؤں کی لائن میں کھڑا کر دیا. اور جب خبر کا یقین ہو گیا کہ واقعی بدر میں 70 کفار مارے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی حجت بیان کرنا شروع کر دی اور مشرکین مکہ کی مدح سرائی شروع کر دی. جب غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، سواری لی، سوار ہو اور قریشیوں کے پاس جا پہنچا. ان کے جذبات بھڑکانے کے لیے، آتش انتقام کو ابھارنے کے لیے شیر ان کی جن کو بدر کے کنویں میں گھسیٹ کر جانا گیا تھا، ان کے نام لے لے کر اس نے نہ اور ماتم شروع کر دیے وہاں پر، تاکہ کسی طریقے سے مشرکین مکہ کو بھڑکا کر مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے قافلے کو نیست و نابود کر دے. ابو سفیان بڑا گھاگ آدمی تھا، پوچھنے لگا ہے کاپ تو بھی نبی کو مانتا ہے، تم پر بھی کتاب اتری ہے، ہمارے ہاں نبوت کا یہ کوئی تصور نہیں ہے، ہم بتوں کو پوجنے والے، ذرا یہ تو بتلا کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے دل میں ان کی محبت جاگ اٹھے جو قرآن کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جس نے ہمارے نبی پر اس کو نازل کیا. ذرا یہ تو بتلا کہ ہم میں سے زیادہ ہدایت کے قریب یہ ہے یا وہ ہے؟ جنت میں جانے والے، ہدایت پانے والے ہم ہیں مشرکین مکہ جو بتوں کو پوچھتے ہیں، یا یہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی قرآن پر ایمان لانے والے ہیں؟ وہ بدبخت جو جانتا تھا کہ یہ بتوں کے پجاری، ان کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، جو جانتا تھا یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں پہچانتا تھا، سچا نبی ہے، بدبخت کہنے لگا کہ اے ابو سفیان تم زیادہ ہدایت یافتے ہو اور یہ لوگ گمراہ ہے، گمراہی کے زیادہ قریب. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا، الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. اے نبی، کیا تو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصيبا من الكتاب جن کو اللہ نے کتاب دی ہے، یومنون بالجبت والطاغوت جبت اور طاغوت پر ایمان لانے والے، یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدى من الذین آمنوا سبیلا، وہ کافروں کے بارے میں جن کے جو ان کے نزدیک بھی کافر ہیں، ان کافروں کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ، یہ دشمنی اور بغض کی وجہ سے ہوئے، یہ حسد کی وجہ سے کہ آخری نبی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے کیوں آیا، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے کیوں نہ آیا. انہی یہودیوں کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین مکہ آئے، آ کر کہنے لگے اس نبی کو تنگ کرنے کے لیے ہمیں کچھ بتلاؤ، ہم اس سے پوچھیں،
ہم اس سے پوچھیں اور اس کو لاجوان کر دیں،
ہمیں بتلاؤ کس طریقے سے ان کو تنگ کیا جائے. کہا جاؤ اس سے پوچھے روح کیا ہے، ذوالقرنین کون تھا اور اصحاب کہف کا کیا واقعہ تھا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے
مشرکین مکہ پوچھتے ہیں اگر واقعی تو نبی ہے بتا، روح کسے کہتے ہیں، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، ان کی تعداد کتنی تھی.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج نہیں کل بتلاؤں گا.
وہ کل آ گئے، انتظار تھی اس بات کی کہ میں نے جو وعدہ کر لیا ہے اللہ جبریل کو بھیجے گا اپنے نبی کو، اس کی اطلاع دے گا جس کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں. یسألون کا ماذا ينفقون، لوگ سوال کرتے تھے اللہ کے نبی ہم کیا خرچ کریں. اللہ آسمان سے آیات اتار دیتا تھا، قل الحق، اے اللہ کے نبی کہہ دو جو کچھ بچ گیا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. کہا یہ بھی سوال ہے، اللہ کے نبی کو نہ پتا تھا روح کیا ہے، نہ ذوالقرنین کا اور نہ اصحاب کہف کا، اور اگر یہ کہہ دیا جائے اللہ کے نبی کو اس کا پتا نہیں تھا. کچھ لوگ ایسے بھی بدبخت ہیں وہ کہتے ہیں یہ توہین رسالت کے مرتکب،
توہین رسالت کے مرتکب. اگر قرآن کی یہ آیت کو لکھ دو اپنی کتاب میں، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے اللہ کے نبی تجھ کو قرآن کا بھی پتا نہ تھا ایمان کا بھی پتا نہ تھا، اللہ نے قرآن کے ذریعے تیرے دل کو منور کیا اور تجھ کو پتہ لگ گیا کہ اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے. کہا یہ توہین رسالت کے مرتکب.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج بھی جبریل نہیں آیا، کل آنا، کل بتلاؤں گا. کل آ گئی جبریل پھر نہ آیا.
ہم سمجھتے ہیں یہ گڈا گڈی کا کھیل ہے، جب چاہے توڑ دو، جب چاہے ان کا نکاح پڑھا دو.
اسلام یہ مومن کی ناک ہے، جس طرح چاہے بنا لو، جو دن چاہے بنا لو، جو طریقہ چاہے اختیار کر لو، جو عقیدہ چاہے رکھ لو،
اسلام کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے کہنے لگے جبریل تو آ جایا کر،
تو آتا ہے دن لگ جاتا ہے، تجھ سے گفتگو ہوتی ہے، آ جایا کر، جلدی جلدی آ جایا کر.
اللہ نے آسمان سے جبریل کے ذریعے پیغام دے دیا وما نتنزل الا بامر ربک،
اے اللہ کے نبی ہم پابند ہیں، چاہے میں فرشتوں کا سردار ہوں لیکن میں پابند ہوں اللہ کے حکم کا. وما نتنزل الا بامر ربک، رب کا حکم ہوتا ہے اترتا ہوں، اور رب کا حکم نہیں ہوتا نہیں اتر سکتا. فاستقم کما امرت، اے اللہ کے نبی ویسے سیدھا رہے جیسے میں تجھ کو سیدھا رکھنا چاہتا ہوں.
اسلام میں، شریعت میں کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی کرے. اور یہاں بعض لوگ اللہ کے نبی کو اتنا مختار کل ثابت کرتے ہیں جو چاہے کر دو.
ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی پانچ نمازیں نہیں پڑھ سکتا. کہا چل دو نمازیں پڑھ لیا کر، تین کا میں جانوں اللہ جانے.
کھیل تماشا،
کوئی پوچھنے والا نہیں. کہا جبریل نہیں آیا، کل آ. کل پھر آئے، کہا آج بھی جبریل نہیں آیا. ہنس کر کہنے لگے یہ تو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، لگتا ایسے ہے یا جس کے ساتھ اس کا تعلق تھا اس نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ تعالی نے اس کو چھوڑ دیا ہے, اس پر وحی اب نہیں بھیجتا. اللہ نے قرآن میں آیات اتاری, ما ودعک ربک وما قلی, اے اللہ کے نبی تیرے رب نے تجھ کو نہیں چھوڑا. کب نبی اللہ کے نبی انتظار کرتے رہے, جبریل آ جاتا ہے, کب آتا ہے, پرسوں آتا ہے, نہیں آیا, 15 دن کے بعد آیا. سب سے پہلے یہ پیغام لایا, ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا, اے اللہ کے نبی اپنی طرف سے کبھی یہ نہ کہنا کہ میں یہ کام کب کروں گا, الا ان یشاء اللہ, ہاں یہ کہنا اگر اللہ چاہے گا تو کروں گا, میرے اختیار میں کرنے کے لیے کچھ نہیں. یہ تنگ کرنے کے طریقے تھے. آج بھی منافقین کے سردار منافق ہر زمانے میں رہیں گے. اللہ کے نبی نے نشانیاں بتائی, کہا جن میں یہ 3 نشانیاں یا 4 نشانیاں موجود ہوگی وہ پکا منافق ہوگا. کان منافقا خالصا, پکا منافق ہوگا. اور جس میں جتنی نشانیاں ہوئیں اتنے درجے کا وہ منافق ہوگا. جو کردار مدینے میں عبداللہ بن عبی ادا کرتا تھا, آج بھی ہماری ملت میں ایسے افراد موجود ہیں جو عبداللہ بن عبی کی تصویر ہیں. جیسے یہ اہل کتاب یہودی مشرکین مکہ کے پاس جا کر ان کو آفر کیا کرتے تھے کہ یہ سوال پوچھو ان سے, اس سے لو ہم تمہاری پشت پر ہیں, اسی طریقے سے آج بھی بعض افراد اس بات پر تیار ہے کہ اہل اسلام پر حملے کیے جائیں اور اس کی پشت پر مشرکوں کی مدد کرنے والے یہی عبداللہ بن عبی اور ان کے گروہ. کہا مقدمے اٹھا لو ورنہ تمہاری تقریر میں سے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ہم بریلویوں کو دے دیں گے, شیعوں کو دیں گے, اور کہیں گے تمہیں یہ غلط کہتا ہے, تمہیں یہ تقریر کہتا ہے. کس کے خلاف؟ جس کے بارے میں ان کو یقین ہے کہ کائنات میں اس روئے زمین کے اوپر اگر کوئی نازی غلط ہے تو جماعت اہل حدیث ہے, جو توحید کے علم کو بلند کرتی ہے, محمد الرسول اللہ کی سنت کو سنبھالتی ہے. اس کے علاوہ دوسری کوئی جماعت نہیں جس کا یہ دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کے مقابلے میں کس کی مدد کی جائے؟ جو بڑی مان کو مانے, جو علی حجویری کو مانے, جو دانش شاہ کو مانے, جو ککر شاہ کو مانے, جو ککر شاہ کو مانے, ان کی پشت پر یہی عبداللہ بن عبی کا گروہ ان کی مدد کرنے والا اہل اسلام کے خلاف, اور نہیں جانتے کہ ہم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارا تعلق اس قبیلے سے ہے کہ جس کے ایک بڑے کو انگریز نے پھانسی کی سزا دینے کے لیے جیل کی سوراخوں کے پیچھے بند کیا, مولانا یحییٰ. پھانسی سے پہلے اس کی داڑھی کو لوند دیا گیا. وہ داڑھی کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر آنکھوں میں آنسو بہا کر کہتا ہے, اے داڑھی تو کتنی خوش نصیب ہے کہ رب کی ملاقات کے لیے تو مجھ سے سبقت لے گئی, میں بعد میں آؤں گا, تو پہلے چلی گئی. انگریز نے جب پھانسی کا حکم سنایا چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی, چہرہ حساس پشوش ہو گیا. کہا پھانسی کا حکم پا کر قیدی رونے لگ جاتے ہیں اور تو مسکرا رہا ہے, خوش ہو رہا ہے. کہا اسی دن کا انتظار تھا کہ میرے رب سے میری ملاقات کس دن ہوتی ہے, اور تو نے اس دن کو اختیار کر کے مقرر کر دیا کہ تجھ کو فلاں دن پھانسی پر لٹکایا جائے گا, اس لیے رب کی ملاقات کے لیے خوش ہو رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب مردہ مرتا ہے انسان یہاں دنیا میں دیکھتا ہے, جو نیک ہے اس کا چہرہ کھل جاتا ہے رب کی ملاقات کے لیے, اور اس کا یہ اثر ہم نے بعض لوگوں کے چہروں پر دیکھا ہے, جیسے بھوک کھلتا ہے اسی طرح ان کا چہرہ کھل جاتا ہے, معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ رب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے. ہم کس کے ماننے والے ہیں کہ جس کو قتل کرنے کے لیے دشمن نے وقت دے دیا, کہاں آخری تمنا کیا ہے؟ کہاں آخری تمنا یہ ہے کہ دو رکعت نماز پڑھ لینے دے, کہاں یہ کون سی بڑی بات ہے دو رکعت نماز پڑھ لے. نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا, رب سے گفتگو ہوئی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ میں آ رہا ہوں, یہ مجھ کو پھیر رہے ہیں, یہ مجھ کو قتل کر رہے ہیں, تیری رب میں قتل کر رہا ہوں, اللہ دیکھ. یہ گفتگو سجدے میں رکوع میں قیام پہ سلام پھیرا, اور مشرکین مکہ سے مخاطب ہو کر کہا یہ رکعت دو رکعت پڑھنے میں مزہ بنا رہا تھا, میں نماز کو چور دینا چاہتا تھا کہ نماز کو اور طویل کروں, اللہ سے اور باتیں کروں, اپنے گناہوں کی معافی مانگوں, لیکن مجھے یہ ڈر ہوا کہ تم یہ سمجھ لو کہ یہ نماز کو اس لیے چور دے رہا ہے کہ یہ موت سے ڈرتا. میں موت سے نہیں ڈرتا. ہمارا قبیلہ کون سا قبیلہ ہے؟ کون ہے ہمارے آبا اجداد کہ جس نے اپنے جسم پر زرہ پہنی ماں سے الوداعی ملاقات کرنے کے لیے گیا, ماں سے پوچھا ماں دشمن مجھے معاف کرنا چاہتا ہے, صرف معافی ہی نہیں عہدہ دینا چاہتا ہے, ماں تیرا کیا خیال ہے دشمن کی آفر کو قبول کر لوں؟ کہا بیٹا اگر تو ہم پر نہ تھا جن لوگوں کو شہید کروایا ہے ان کا جرم کیا تھا, اور اگر حق پر ہے تو دشمنوں کے ساتھ سلح لانے کا کیا معنی ہے؟ کہا ماں میں یہی سننے کے لیے آیا تھا, ماں نے الوداعی ملاقات کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا, دیکھو بیٹے نے زیر پہنی ہوئی, کہا جنرل یہ کیا پہن رکھا ہے؟ کہا ماں جنگ کا زیر پہن رکھا ہے, کہا جو بکری کھال اتوانے کے لیے جائے اس کو یہ انتظام نہیں کرنے چاہیے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے, وقت پر ان کی لاش کو تان دیا گیا. حجاج بن یوسف عبداللہ بن زبیر کی ماں کو بلا کر کہتا ہے آؤ آ کر دیکھو ہم نے تمہارے بیٹے کے ساتھ کیا کیا. کہا نہیں آؤں گی. کہا نہیں آئے گی, گورنر کا حکم نہیں مانے گی, تیرے سر کے بیلوں سے پکڑ کر تجھ کو لاؤں گا. اسمان آؤ دیکھ تیرے بیٹے کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا. کہا جا جا مجھے میرے سر کے بالوں سے گھسیٹ اور مجھ کو میرے بیٹے کی لاش دکھاؤ, میں خود نہیں آؤں گی. شرمندہ ہوا, حضرت اسماء نبی کی سالی کے پاس پہنچا, کہا اسماء تو نے دیکھا ہم نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کیا. کہا جاج تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کر دی اور میرے بیٹے نے تیری آخرت برباد کر دی. ہم کن کے ماننے والے ہیں؟ لوگوں کی دھمکیوں سے ڈر کر دلوں میں گھسنے والے یہ منافق اور ان کے ٹولے. ہمیں اگر ڈر ہے تو اپنے رب کا ہے, اگر تمنا دل میں ہے تو یہ تمنا ہے اللہ تیرے راستے میں شہادت دی. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا اللہ تیرے نبی کے شہر میں دفن ہونا چاہتا ہوں, لیکن شہادت تیرے راستے میں شہادت کی تمنا بھی دل میں لیے بیٹھا ہو. حملہ ہوا, حملہ پہلے دشمنوں کی سرحدوں پر ہوتا تھا, مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں ان کے ممالک میں جا کر حملہ کیا کرتی تھی اور وہاں شہید ہوتے تھے. یہاں رب نے حضرت عمر کی تمنا مدینے میں پوری کر دی. حملہ ہوا, کہا دیکھو حملہ آور کہیں میرے کلمے میں شریک تو نہیں. دیکھا تو ایک مجوسی غلام تھا. کہا اللہ تیرا شکر ہے مجھ کو قتل کرنے والا میرے کلمے میں شریک نہیں بلکہ کافر ہے. میں کافر کے ہاتھ سے مر کر جو شہادت کی تمنا دل میں لیے بیٹھا تھا آج اللہ نے تو نے پوری کر دی. ہمیں دفن ہونے کا موقع مل گیا.
لوگوں منافقوں کے چہروں کو پہچانو
جو آستین کے ساتھ ہیں, جماعت میں رہ کر جماعت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, اللہ کے دین کی بربادی کے سبب ہیں, توحید کے علم کو بلند کرنے کی بجائے گرانا چاہتے ہیں, اللہ کے ان مراکز کو تباہ ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ ان کے چہروں کو سیاہ کرے, ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے, ان کے گھروں میں اختلاف اتنا ڈال دے کہ یہ اللہ کی توحید کو برباد کرنے کی بجائے اپنے گھروں کے اختلاف میں الجھ کر رہ جائیں. یا اللہ ان کو ہدایت دے, ان کو سیدھے راستے پر لے آ, ان کو ان کی پیشانیوں سے پکڑ کر ان کو اس صراط مستقیم پر چلاؤ جو صراط مستقیم سیدھی جنت کو جاتی ہے. اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں, اللہ نے عبرت کا نشان بنا جو تیرے اسلام, تیرے دین, تیرے قرآن, تیرے نبی کی سنت کے در پہ ہو چکے ہیں. اور اللہ یہ دعا بھی ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح شہادت نصیب فرما جیسے تو نے اپنے بندے خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب فرمائی.
ہر مسلمان کی یہ تمنا ہونی چاہیے
اور اس کو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اپنی زندگی ایک مشن پر لگا دینی چاہیے. ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اللہ میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا تیرے لیے ہے, تیری توحید کے لیے. وآخر دعوانا
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ایک تو اعلان یہ ہے کہ عید میلاد کے موضوع پر ایک پمفلٹ ہے اطاعت رسول, وہ 2.5 روپے کے حساب سے باہر دستیاب ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ خرید کر لوگوں میں تقسیم کریں. قصر نماز کے بارے میں پوچھا ہے کتنے فاصلے پر ہے. قصر نماز 10.25 میل کے قریب شروع ہو جاتی ہے. ذوالحذیفہ کے بارے میں پوچھا ہے کہ اس کا فاصلہ تو 5 کلومیٹر تھا, لیکن اگر ایک مسافر آگے جا رہا ہے, اس کی منزل دور ہے, تو وہ شہر سے نکل کر چاہے اس نے 1 کلومیٹر فاصلہ طے کیا ہے, وہ قصر نماز پڑھ سکتا ہے جیسا کہ ذوالحذیفہ پر ادا کی گئی. بیعت کرنا اس زمانے میں جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کس شخصیت کی ہونی چاہیے؟ بیعت یا نبی کی ہو سکتی ہے یا خلیفے کی. جب نبی بھی نہیں, خلیفہ بھی نہیں, تو بیعت بھی نہیں. یا محمد یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں, دلیل دے کر بات کو واضح کریں. یا محمد یا رسول اللہ کیوں کہا جائے؟ اگر آپ کسی آدمی کو بلائیں, اس کو آواز دے کر کہیں اکرم, اس منہ پھیر کر پوچھے کیا بات ہے, کہا بات تو کچھ نہیں, پھر وہ 2 قدم چلے پھر کہے اکرم, وہ پھر پوچھے کہا بات تو کچھ نہیں, یہ اس آدمی کی توہین. اللہ کے نبی اگر سنتے ہو تو پوچھے ہاں بھائی میرے امتی کیا بات ہے, کہا بات تو کچھ نہیں, کہا مذاق کر رہا ہوں. ایک تو توہین کا پہلو یہ نکلتا ہے. اور عقیدہ اگر یہ ہو کہ اللہ کے نبی تو حاضر ناظر ہے, جہاں پکارو سنتے ہیں, یہ اللہ کے ساتھ شرک. جہاد فرض عین کب ہوتا ہے؟ جہاد فرض عین تب ہوتا ہے جب خلیفہ کہہ دے کہ اب ہر آدمی پر جہاد فرض ہے,
تو اس وقت فرض عین ہو جاتا ہے. حدیث میں ہے زمانے کو برا نہ کہو, جبکہ دیگر احادیث میں زمانے کے لفظ کو متعدد جگہ استعمال کیا گیا ہے. زمانے کو گالیاں دینا, اللہ کے نبی نے فرمایا انا الدہر, میں زمانہ ہوں, اقلب اللیل والنہار, اس زمانے کو پھیرنا, اس کی گردش, کسی کو اقتدار دینا, کسی سے چھیننا, کسی کو کاروبار میں نفع دینا نقصان دینا, یہ میرے اختیار میں ہے. جب بندہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے اصل میں وہ اللہ کو گالیاں دیتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کو گالیاں دینے سے منع فرمایا ہے. ویسے ایام کا ذکر آتا ہے کہ یہ منحوس دن تھے, اس قسم کے ذکر سے یعنی یہ دلیل نہیں لینی چاہیے کہ انسان زمانے کو برا بھلا کہنے, زمانے والوں کو برا بھلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمانے والے بہت برے ہو چکے ہیں, ورنہ زمانے کو برا نہیں کیے. کیا صرف نیک مال یا اولاد کے لیے قربانی دینے والی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, یا ہر ماں اس زمرے میں آتی ہے؟ ہر ماں چاہے وہ مومن ہے یا نہیں, ہر ماں کا درجہ اور مقام یہی ہے. قرآن نے بھی یہی کہا وصاحبھما فی الدنیا معروفا, اگر وہ مسلمان نہیں ہوئے تب بھی دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. لوگ جمعے کے دن گردنیں پھلانگتے ہیں, آپ لوگوں کو منع کیوں نہیں کرتے؟ یہ گناہ ہے, جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جاؤ. صحیح بات یہی ہے کہ جہاں انسان کو جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے, یہ نہ سمجھے میں بڑا چودھری ہوں اس لیے پہلی صف میں بیٹھنا میرا حق ہے. ہر آدمی جو پہلے آ گیا چاہے وہ امیر ہے یا غریب, اس کا حق بنتا ہے. لیکن کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کہے کہ میں چونکہ بڑا ہوں اس لیے آگے جانا میرا حق ہے, اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں. اکثر لوگ نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں, اس کا کوئی گناہ ہے؟ اور تشہد کی انگلی کیسے اٹھانی چاہیے؟ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یہ نماز کو برباد کر دینے کے مترادف ہے. یہ شیطان اپنا حصہ نماز میں سے لے لیتا ہے, اس لیے نماز میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا چاہیے, ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے. اور تشہد میں انگلی, جب تشہد میں آپ بیٹھیں اس وقت آپ اپنی انگلی اٹھا لیں, اس کو خم دے لیں, اور آپ اپنی نگاہ اس انگلی پر رکھیں, اس کو بار بار حرکت دینا یہ بھی صحیح نہیں. نماز کے فوراً بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا, جبکہ ہم عمرہ اور حج پر گئے تو مکے مدینے میں ہم نے یہ بات نہیں دیکھی. نماز کے فوراً بعد جو ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے یہ حدیث سے ثابت نہیں, لوگوں نے ویسے ہی اس میں شامل کر دی. اس لیے سعودیہ میں مکے اور مدینے اور باقی علاقوں میں یہ بدعت نہیں ہے. آزان سے پہلے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھنا حضرت بلال اور حضرت ابو معذورہ نے پڑھا نہیں, یہ پاکستان کی بر صغیر کی بنائی ہوئی رسم ہے, حدیث سے ثابت نہیں. درس قرآن اور درس حدیث کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا, اگر کوئی کہے کہ برکت کے لیے دعا کرے, کوئی مریض ہے اس کی شفا کے لیے, اس کی بیماری دور کرنے کے لیے, کوئی مر گیا ہے اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں, تب تو صحیح ہے, ورنہ ان موقعوں پر بھی اس طرح دعا کرنا ثابت نہیں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.